और इन सारे झंझटों से आजाद होकर तुम्हें करना क्या है? वज़्कुर नमा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। तुम्हें तो एक बामकसद जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें अपना वक्त महज जेवर कपड़े और मेकअप में नहीं गुजारना, तुम्हें तो कायदाना मकाम हासिल है, तुम्हारी जिंदगी का मिशन तो कुछ और है, और वो क्या है? वज़्कुर नमा, और याद रखो क्या? मा युतलाफी बुयूतिकुन्न, जो भी पढ़ा जाता है तुम्हारे घरों में, क्या पढ़ा जाता है? मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात में से, वल हिक्मा, और हिकमत की बातों में से। इन्नल्लाह काना लतीफन खबीरा, बेशक अल्लाह ताला बारीक बीन बाखबर है। अब आप सीक्वेंस देख रहे हैं ना आयात का, पहले अज़वाजे मुतहरात को किस आला मकाम की तरफ तवज्जो दिलाई कि देखो अगर अच्छे काम करोगी तो बहुत बड़ा मर्तबा होगा, सब लोगों के मुकाबले में तुम्हारा मकाम बुलंद होगा, फिर देखो कोई तुम्हारे किसी नरमी से नाजायज फायदा ना उठा जाए, फिर ये कि तुम घरों को अपना मरकज बनाओ, फिर ये कि तुम जाहिलियत के तौर तरीकों को छोड़ दो, जिंदगी का मकसद महज अपनी नुमाइश मत बनाओ, अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हें पूरी तरह पास कर दे और आला मकाम अता करे, उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना है, क्योंकि ये काम हो नहीं सकता जब तक इंसान एक सादा जिंदगी ना बसर करे। बहुत सी खवातीन को मुश्किल होती है ना कि हम बहुत मसरूफ हैं, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, वक्त ही नहीं है पढ़ने पढ़ाने का, कुछ करने कराने का, क्यों नहीं है वक्त? इसलिए कि वक्त तो इन सारी बातों में गुजर रहा है जिनसे मना किया गया, बेकार की जीनत में। वज़्कुर नमा युतला फी बुयूतिकुन्न, अज़वाजे मुतहरात का अमली जिंदगी में एक बेहतरीन रोल अब दिखाया जा रहा है। वज़्कुर नमा का जो लफ्ज़ है इसके दो मानी, नंबर एक याद रखना और नंबर दो बयान करना, यानी ऐ नबी की बीवियों, तुम्हारा घर तो वो घर है जहाँ से दुनिया भर को आयात इलाही और हिकमत और दानाई की तालीम मिलती है, लिहाजा तुम खुद भी इन बातों को याद रखो, जहन नशीन करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, तुम्हें अपने आमाल पर अल्लाह से दुगनी जगह लेना है, तो दुगनी उसी सूरत में होगी जब खुद भी याद रखोगी और आगे भी सिखाओगी, दोहरा काम करोगी। हो सकता है कि आम औरतें सिर्फ अकहरा काम करें कि जो सुना बस अपने तक पढ़ के याद रखा, अमल कर लिया काफी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ खुद पढ़ के बैठ नहीं जाना, सिर्फ खुद नहीं सुनना, उसे बयान भी करना है, यानी आयात इलाही और हिकमत की बातों को सुनो और दूसरों के सामने बयान करो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम्हारे घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है, क्योंकि इंसान की आधी जिंदगी तो घर में गुजरती, तो जब तक दीन की तालीमात घरेलू जिंदगी से मुतल्लिक न मालूम हो तो इंसान सही मुसलमान बन के जी नहीं सकता। आधा दीन अगर घर के बाहर की जिंदगी से मुतल्लिक है और वो सहाबाए कराम ने हमको दिया, मर्दों से रिवायत होकर आया, तो दूसरी तरफ आधा दीन हमसे अज़वाजे मुतहरात के जरिए आया, और अगर वो अपना किरदार अदा न करती, वो अपना काम न करती, तो माशरे की सही माने में तालीम और तरबियत कैसे हो सकती थी? अगर अज़वाजे मुतहरात तालीम का काम न करती, सीखने सिखाने का काम न करती, तो खानदानी उमूर से मुतल्लिक बहुत से पहलू पिछड़ा रह जाते। और वैसे भी आप देखें कि खुद अमल करने के लिए भी वज़्कुरना, याद रखना बात को बड़ा जरूरी होता है। अगर आप दीन की बात पढ़े और उधर भूल जाए, अमल के वक्त कुछ ना करें, क्या फायदा होगा? इसलिए सात सात दफा सबक को पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है कि याद हो जाए, जो बात याद रहेगी उस पर अमल भी आसान होगा। फिर इम्तिहान क्यों लिया जाता है कि तफसीर को गौर से पढ़ें, ज्यादा तवज्जो से कुरान सीखें, वरना तो परवाही नहीं करते इम्तिहान ना हो तो, हुँ? तो वज़्कुरना, याद रखो, यानी उसको अच्छी तरह अपने अंदर जज्ब करो, और फिर याद होगा तो दूसरों को बता सकोगे, वरना तो सारी जिंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहोगे, खुद नहीं आता औरों को क्या बताएं, हर वक्त एहसास कमतरी का शिकार रहेंगे, जो आमतौर पर नीम मुल्ला खतरा ईमान के हामिल लोग हो जाया करते हैं, खुद भी अमल करते हुए घबरा रहे होते हैं, किसी को बताते हुए भी डर रहे होते हैं, जब करें तो करें क्या, पूरी तरह आता ही नहीं, क्योंकि मेहनत जो नहीं की, पूरी तवज्जो होती, एक सुई होती, तकलीफ काटते मेहनत करते तो क्यों ऐसी कैफियत होती? जब दिलचस्पियां आधी कहीं और हैं, आधी यहाँ है, तो फिर किस बात करो ना? پھر کیوں ڈرتے؟ اپنے ڈر کا علاج تو خود آپ ہی کے پاس ہے. محنت کرو, کام کرو اور ڈر نکال دو اور بہادری سے جیو, فیس کرو دنیا کو. کیونکہ اگر یہاں نہیں فیس کر سکتے تو اللہ کے عذاب کو کیسے فیس کر سکیں گے؟ کیا کل پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہ دین اسی لیے دیا کہ چاہو تو عمل کرو, چاہو تو نہ کرو, چاہو تو نیک بنو چاہے برے بن جاؤ, اور آؤ جنت کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے. کہیں کہا گیا؟ کہیں نہیں کہا گیا. اس لیے وذکرنا, یاد رکھو, بیان کرو. ازواج مطہرات, تمہیں اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا جس کی طرف منافقات تمہیں دعوت دیتی ہیں, جدھر وہ تمہیں کھینچ کے لے جانا چاہتی ہیں. تم دنیا کی زینت کے لیے نہیں بنی ہو, کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا, ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن. اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے, دنیا کی رونق چاہیے, آؤ ٹھیک ہے. اور ان کی پیروی میں ہم سب بھی اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, ہم سب بھی ذرا ڈیسائیڈ کر لیں اس موقع پر, اور قرآن کا باقی حصہ پھر اسی روح کے ساتھ پڑھے. چوائس ہے ہمارے پاس, چاہیں تو جیسی دور جاہلیت میں زندگی بسر کرتے رہیں کرتے رہیں, وہی موجیں منائیں, اور چاہیں تو ایک بامقصد زندگی اختیار کریں اور قربانی کریں, دین کو سیکھنے کے ساتھ پھر سکھانے کا کام کریں جیسے ازواج مطہرات نے کیا تھا. اگر بلند مرتبہ چاہیے اور دگنا اجر چاہیے تو میں سیکھنے سے کام نہیں چلے گا, سیکھنے کے ساتھ سکھانا بھی ہوگا. کیونکہ سیکھنا اور سکھانا دو کام ہوتے ہیں, دو کریں تو دو نمبر ملتے ہیں یا دوہرا اجر ملتا ہے. کسی سوال کے جواب میں دو حصے اور آپ آدھا لکھیں تو دو نمبر تو کبھی نہیں دیے کسی, تو ملتے ہیں پھر بھی آدھے کٹ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, چن لو جو راستہ چننا اختیار ہے تمہیں, اللہ اور اس کا رسول چاہتی ہو, آخرت کا گھر چاہتی ہو, تو پھر زندگی کے طریقوں کو بدلنا پڑے گا, پھر ایسے عشرت میں قربانی کی سطح پہ جینا پڑے گا. اور اگر دنیا کے آرام چاہیے, چند روزہ دنیا کی عیش و عشرت, زیب و زینت اور نمائش, اور دنیا کی شہرت چاہیے, چند جھوٹی سچی تعریفیں چاہیے, تو پھر کوئی اور لائن اختیار کرو, کوئی اور کورس جوائن کر لو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے, اندر سے دیکھتا ہے کون کیا ارادے رکھتا ہے, کیسی نیت رکھتا ہے, پوری خبر ہے اس کو کون کس سوچ سے پڑھ رہا ہے, کس طریقے سے سیکھ رہا ہے. ایک راہ ہے دین کی چرچا کرنے کی, اور ایک ہے اس کو اپنے تک رکھنے کی. تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے, لیکن جو فیصلہ کرو سوچ کر کرنا, اپنے اگلے پچھلے فائدوں کو سامنے رکھ کر. اور ایک اور اہم بات کہ یہاں پر صرف آیات اللہ کی بات نہیں, کہ صرف قرآن پڑھانا یا پڑھنا, اور حکمت کی بات بھی, اور حکمت کا معنی دانائی کی باتیں ہوتا ہے. لیکن جب آیات اللہ کے ساتھ حکمت کی بات آتی ہے تو مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. اور امام شافعی نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حکمت سے مراد سنت نبوی ہے. ہاں آپ زبانی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر امت کو سمجھائیں یا پھر اس پر عمل کر کے بتائیں. میں چند ایک مثالیں ان کی سیرت سے دوں گی کہ ازواج مطہرات نے اس حکم پر عمل کس طرح کیا. ازواج مطہرات اسلامی علوم کی مختلف قسموں, مثلاً قرآن, تفسیر, حدیث, فقہ, حرام حلال اور فرائض پر کمال کا درجہ رکھتی تھی, اور ان میں سے بعض دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے تھی. حضرت عائشہ, حضرت حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا قرآن مجید حفظ کر رکھا تھا. حضرت حفصہ پڑھی لکھی تھی. تفسیر میں حضرت عائشہ کو خاص کمال تھا. صحیح بخاری کے آخر میں ان کی تفسیر کا متعدد بے حصہ منقول ہے. حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ اور ام سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھی. محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات کی تعداد 2210 بتائی ہے. صرف میں حضرت عائشہ کے فتاوی اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں. فرائض میں حضرت عائشہ کی خاص مہارت تھی. بڑے بڑے صحابہ ان سے فرائض سے متعلق مسائل دریافت کرتے. آپ ان صحابہ میں شامل ہیں جو درجہ اجتہاد رکھتے تھے. یہ خاتون ہو کر مجتہد تھی. اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے. وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں فتوے دیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضعیت میں آئی اور جب آپ 18 برس کی ہوئی تو آپ دنیا سے رخصت ہو چکے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تقریباً 9 سال آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے ملے, لیکن یہ علم کتنے دن تک دیتی رہی؟ 48 سال تک. یعنی آپ کی وفات کے 48 سال بعد حضرت عائشہ دنیا سے رخصت ہوئی. آپ کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد بتائی جاتی ہے اور ان میں سے جو روایت کرنے والے تقریباً 200 ہیں. حضرت ام سلمہ کے 378 احادیث ہیں. وہ محدثین صحابہ کے تیسرے طبقے میں شامل ہیں, معتبر فقیہ تھی, ان کے فتاوی پہ سب کا اتفاق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, اسامہ بن سعید, مصعب بن عبداللہ, عبداللہ بن رافع جیسے اکابر صحابہ علم حدیث میں ان کے شاگرد ہیں. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ اکابر صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے. سیرت اور رجال کی روح سے آپ ہی کی رائے صائب ہوتی. ترمذی میں بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضرت عائشہ کے پاس اس کا حل موجود ہوتا تھا. علم حدیث میں کثیر روایت صحابہ میں حضرت عائشہ کا نمبر چھٹا ہے. کثرت روایت کے ساتھ ساتھ آپ استنباط مسائل, معاملہ فہمی اور فقہی اجتہاد کا گہرا ملکہ رکھتی, جن میں ابن عباس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی برادری نہیں کر سکتا. آپ روایات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ احکام کی علل اور اسباب پر بھی بحث کرتی. اس طرح علم روایت کے ساتھ علم درایت کی بھی ماہر ہیں. ساتھ ہی علم طب, تاریخ, ادب, خطابت اور شاعری میں بھی ماہر تھی. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو قرآن, فرائض, حلال و حرام, شعر, اخبار عرب اور نصب کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی میں منعقد ہوتی جو کہ حجرہ عائشہ سے منسلک تھی. اس طرح وہ اس درس میں بھی شریک رہتی کہ جو آپ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے, اور اگر کوئی بات سمجھنا آتی تو آپ کے گھر واپس آنے پر آپ سے پوچھ لیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں یاد رکھی اور لوگوں نے ان سے بہت زیادہ اخذ و استفادہ کیا, حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے ایک چوتھائی احکام ان سے منقول ہیں. حافظ ابن حجر نے ایک دوسرے مقام پر حضرت عائشہ سے حدیث کا استفادہ کرنے والے 88 افراد کا نام شمار کیا ہے, جن میں محدث, فقیہ, آزاد, غلام, مرد, عورتیں سب شامل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا معمول تھا کہ ہر سال حج کو جائیں. اسلام کا وسیع دائرہ سال میں ایک دفعہ سمٹ کر ایک نقطے پہ جمع ہو جاتا تھا. کوہ حرا اور سبیر کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خیمہ نصب ہوتا. تشنگان علم جوک در جوک دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے, مسائل پیش کرتے, اپنے شبہات کا ازالہ چاہتے. بعض لوگ مسائل پوچھنے میں جھجھکتے تو دھارس بندھاتی. ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے. آپ نے فرمایا, جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے تھے مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو. یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گزرا. ان کو بھی یہی جواب دیا, میں تو تمہاری ماں ہوں. اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھی. عروہ, قاسم, ابو سلمہ, مسروق, عمرہ اور صفیہ کی تعلیم و تربیت انہوں نے اسی مادرانہ شفقت کے ساتھ کی تھی, بلکہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتی تھی, متبنہ بنا لیتی. ان کے مصارف کی بھی خود ذمہ دار ہوتی, یعنی ان کے خرچ بھی کرتی. وہ اپنے بعض شاگردوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی تھی کہ ان کے عزیزوں کو رشک آتا. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے چہیتے بھانجے تھے, وہ اپنی خانہ کے ایک شاگرد اسود سے کہتے ہیں کہ ام المومنین تم سے راز کی جو باتیں کہتی تھی وہ مجھے بھی بتاؤ. ان کے شاگرد بھی ویسے ہی ان کی عزت کرتے تھے. عمرہ انصاریہ تھی لیکن حضرت عائشہ کو وہ خالہ کہتی تھی. مسروق جو تابعی تھے ان کو انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, یہ متبنہ کر لیا تھا, اور وہ ان کا نام اس طرح لیتے تھے, الصدیقہ بنت الصدیق, حبیبۃ حبیب اللہ, المبرہ من السماء. کچھ ان کے عارضی طالب علم ہوتے جو کبھی کبھی حلقہ درس میں شریک ہوتے, یعنی لسنرز کی طرح. لیکن کچھ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شہر کے یتیم بچوں کو اپنے آغوش تربیت میں لیتی اور ان کی تعلیم و تربیت کرتی. ایسا بھی ہوا کہ غیر لڑکوں کو جو بڑے ہو چکے ہوں اپنی بہنوں یا بھانجیوں سے دودھ پلواتی, خود ان کی رضائی خالہ یا نانی بن کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتی. جن کو اندر آنے کی اجازت نہ تھی, یعنی محرم نہ تھے, وہ افسوس کرتے کہ ہم کو حصول علم کا اچھی طرح موقع نہیں ملتا. حبیثہ کہتے ہیں کہ عروہ مجھ سے علم میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ وہ اندر جاتے تھے. امام نخی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے, وہ لڑکپن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اس سے ان کے دوسرے معاصرین ان سے رشک کیا کرتے تھے. پھر ان کی آگے شاگرد تھی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن. یہ مشہور صحابی اسد بن زرارہ انصاری کی پوتی تھی۔ عورتوں میں حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کی سب سے بہتر مثال ہے، کیونکہ تمام شاگرد برابر نہیں ہوتے، کچھ آگے نکل جاتے ہیں۔ محدثین ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں۔ ابن المدینی کا قول ہے، امرا حضرت عائشہ کی حدیثوں کی صفحہ اور مستند جاننے والوں میں ایک تھی، حضرت عائشہ کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بہتر جانتی تھی۔ ابن حبان کا قول ہے۔ سفیان کہتے ہیں، حضرت عائشہ کی مستند ترین حدیث وہ ہے جو امرا، قاسم اور عروہ کی حدیث ہو۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق وہ ام المومنین کی میر منشی تھی، لوگ انہیں کے توسط سے تحفے اور خطوط حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ ابو بکر بن محمد، قاسم بن عمر بن حزم، قاضی مدینہ، جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث کی جمع و تحریر کا کام دیا، وہ انہی کے بھتیجے تھے اور اسی بنا پر اس خدمت کے لیے ان کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ اس فرمان کا ایک فکرہ یہ بھی تھا کہ امرا کی تمام حدیثیں لکھ کر بارگاہ خلافت میں بھیجی جائیں۔ کوپی اپنے قاضی بھتیجے کی اجتہادی غلطیوں کی اصلاح کرتی تھی، یعنی اتنا بڑا مقام تھا ان کا علم میں۔ امام زہری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث نے کہا، اگر تم کو علم کی حرص ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاؤں۔ اب یہاں دیکھیں کہ پچھلے تو وہ ان کے بھتیجے تھے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، پھر ان کی اصلاح کیا کرتی تھی، لیکن امام زہری ان کے رشتہ دار نہیں تھے۔ امام زہری نے جب تحصیل حدیث شروع کی تو ایک محدث نے کہا، اگر تم کو علم کی حرص ہے تو میں تم کو اس کا خزانہ بتاؤں، امرا کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش پروردہ ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کو اتھا سمندر پایا۔ صفیہ بنت شعبہ مشہور تازہ تھی، شعبہ جو خانہ کعبہ کے قریب بردار تھے ان کی صاحبزادی تھی۔ تمام حدیث کی کتابوں میں ان سے روایتیں ہیں، ان کا ذکر احادیث میں صفیہ بنت شعبہ، صاحبہ تو عائشہ، یعنی شعبہ کی لڑکی صفیہ، حضرت عائشہ کی مخصوص شاگرد یا حضرت عائشہ کی صحبت یافتہ۔ لوگ ان سے مسائل اور حضرت عائشہ کی حدیثیں پوچھنے آتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مردوں نے صرف حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا ہو، بلکہ پھر ان کے بعد ان کی شاگردوں سے بھی علم حاصل کیا گیا۔ ابو داؤد میں ہے، یہ ابو داؤد کون ہے جن کی سنن ابی داؤد ہے، ابھی کنڈی کے ساتھ میں حج کی طرف گیا، جب ہم مکہ پہنچے تو مجھ کو صفیہ بنت شعبہ کی خدمت میں اس نے بھیجا۔ صفیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے احادیث یاد کر رکھی تھی، تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ کلثوم بنت عمر القرشیہ، رجال کی کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ بھی صاحبۃ عائشہ کا لقب لکھا جاتا ہے، بعض حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں۔ عائشہ بنت طلحہ، حضرت طلحہ کی صاحبزادی، حضرت ابوبکر صدیق کی نواسی اور حضرت عائشہ کی بھانجی تھی، خالہ کی گود میں پلی تھی۔ ابن معین ان کی نسبت کہتے ہیں ثقۃً حجۃً، یعنی خاتون ہے لیکن ان کے لیے بھی وہی لفظ ہیں جو مرد راویوں کے لیے ہیں، ثقۃً حجۃً۔ ابو ذر دمشقی کا قول ہے، لوگوں نے ان کی بزرگی اور ان کا ادب دیکھ کر ان سے حدیث روایت کی۔ معاذہ بنت عبداللہ الادویہ، بصرہ وطن تھا، حضرت عائشہ سے تلمس تھا، احادیث میں ام المومنین کی حدیثیں ان کی زبانی بھی کثرت سے مروی ہیں، بہت عبادت گزار تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیمار ہوئی اور طبیب نے ان کے لیے نبیذ تجویز کیا جس میں کچھ الکحل ہوتی، دوا جب تیار ہوئی نبیذ کا پیالہ ہاتھ میں تھا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو سے جانتا ہے کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے منع کیا ہے، پیالہ اسی وقت ہاتھ سے گر پڑا اور وہ اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ جامع ترمذی میں ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش نہیں آیا لیکن حضرت عائشہ کے پاس اس کا علم موجود پایا۔ ابن سعد میں ہے، طبقات ابن سعد تاریخ کی کتاب ہے، ان سے بڑے بڑے صحابہ آ کر مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ مسروق تابعی قسم کھا کر کہتے تھے، ہم نے شیوخ صحابہ کو، بزرگ صحابہ کو ان سے مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ جو فقہ اور اجتہاد میں حضرت عائشہ کے برابر تھے، وہ بھی بعض مسائل میں حضرت عائشہ سے پوچھ کر تسلی کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علماء صحابہ میں داخل ہیں، وہ بھی اس آستانے سے بے نیاز نہ تھے۔ موسم حج میں حضرت عائشہ کے قیام گاہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کا مرکز بن جاتی، عورتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی، وہ امام کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی۔ اسی درمیان، یعنی چلتے چلتے، ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا جس کی چادر میں صلیب کے نقش و نگار بنے تھے. دیکھنے کے ساتھ ہی ڈانٹا کہ یہ چادر اتار دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑے کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے تھے, یعنی صلیب کے نشان پسند نہیں کرتے کیونکہ شرک کی علامت ہے نا. پھر اسی طرح عورتوں کے ذریعے ان کے مردوں کو نصیحت کرواتی تھی. ایک دفعہ ایک گھر میں اتری, دیکھا کہ صاحب خانہ کی دو لڑکیاں جو اب جوان ہو چکی تھی بغیر چادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں. تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی بغیر چادر اوڑھے نماز نہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے. پھر اسی طرح حضرت صفیہ کے علم سے امت کو جو فائدہ پہنچا اس کا اندازہ سخیرہ بنت جعفر کے اس بیان سے کیا جاتا ہے کہ ہم چند خواتین حج سے فراغت کے بعد مدینہ گئیں اور حضرت صفیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوفہ کی کچھ عورتیں بیٹھی تھیں. ہم نے ان سے شوہر و بیوی سے متعلق مختلف مسائل اور حیض اور نبیز کے احکام دریافت کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ازواج مطہرات جو تھیں وہ جب حج وغیرہ کے مواقع ہوتے, بڑے اجتماعات ہوتے, تو اس میں بھی لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے بیٹھا کرتی تھی. ایک دفعہ مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. اس نے کہا کہ جب ہمارے اندر ازواج مطہرات موجود ہیں تو کسی اور سے کیوں اور کس لیے دریافت کرے. چنانچہ اس نے ام سلمہ سے استفسار کیا اور انہوں نے اس کی مشکل حل کی. اسی طرح صحابہ کرام کے علمی اختلافات اور الجھنوں کے رفع کرنے میں ازواج مطہرات بھی یعنی بہت کام آئیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آیت نازل ہوتی تو ہم اس میں بتاتے ہوئے حلال اور حرام اور امر اور نہی کو حفظ کر لیتے, گویا اس کے الفاظ کو ازبر نہ بھی کریں تو اس کے اندر جو احکام ہوتے تھے یا جو اس میں سے پوائنٹس نکلتے تھے ان کو یاد کر لیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طرح انہوں نے قرآن کو پڑھا, صرف حفظ ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر سے جو احکامات نکلتے تھے ان کو بھی حفظ کیا. اہل مدینہ میں فن تجوید اور قرآت کا فیضان حضرت ام سلمہ کے ذریعے پھیلا. ان کے گھر میں قرآن, فن قرآت, تفسیر اور حدیث کی تعلیم دی جاتی. فن قرآت میں اہل مدینہ کے امام حضرت شبیر بن نصفہ ہیں, یہ ام سلمہ کے غلام تھے اور ان کی تمام تر تعلیم و تربیت حضرت ام سلمہ نے کی. مدینہ کے دوسرے بڑے قاری نافع نے بھی قرآت کی تعلیم حضرت ام سلمہ سے حاصل کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآت تک کی تعلیم عورت جو ہے مردوں کو دے سکتی ہے ضرورت پڑنے پر. ان کی ایک اور باندھی خیرہ کی تعلیم و تربیت بھی ام سلمہ نے خود کی اور وہ ایک فاضلہ اور وائزہ خاتون کے نام سے یاد کی جانے لگی. اسی خاتون کے صاحبزادے حضرت حسن بصری ہیں. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتی تو وہ اسے فوراً قبول کر لیتے اور اپنے اختلافات چھوڑ دیتے اور اس کی طرف رجوع کرتے. اور آپ کو پتا ہے کہ امہات المومنین جو تھی وہ کہاں رہا کرتی تھی, کتنے بڑے بڑے گھر تھے ان کے, کیسے قصر اور محلات میں رہتی تھی, معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. ہم بعض وقت یہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کا ماحول ہی پڑھنے والا نہیں ہے اور ہمارا گھر تو اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہماری ذہنی نشو نما اور صلاحیتیں تو پھولتی پھلتی ہی نہیں. اس سارے علم کو بھوک اور پیاس اور تکلیف کے ساتھ حاصل کیا گیا. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں, صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں چند سیر غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی, یعنی قرض میں کچھ غلہ لے کر ازواج مطہرات کو کھانے کے لیے آپ نے دیا. آپ اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے صرف ایک وقت کا کھانا رکھتے, باقی عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز اگلے روز کے لیے ذخیرہ بنا کے نہیں رکھتے, جب رات کا کھانا کھاتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا. حضرت ام سلمہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری گزر اوقات اکثر ان دودھ دینے والی اونٹنیوں کے دودھ پر تھی جو غابہ کی چراگاہ میں چرا کرتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بیویوں میں تقسیم فرما دیتے یہ دودھ جو آتا تھا, یا وہ اونٹنیاں جو تھی وہ مقرر تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرے حصے کی اونٹنی کا نام عریض تھا اور ہم جتنا دودھ چاہتے تھے لے سکتے تھے. لیکن ہمارا عام مسئلہ کیا ہے کہ اگر تھوڑا بھی کھانے پینے میں فرق آ جائے تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آج بالکل نہیں پڑھا جا رہا کہ صبح ناشتہ نہیں کرنے کا وقت ملا. ان کے حجرے معلوم ہے کس قسم کے تھے؟ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ یہ گھر کچی اینٹوں کے تھے, کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے ان کے حجروں کی چھتیں بنائی گئی تھی. ان کی اونچائی صرف اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو ہاتھ سے چھو سکتا تھا, یعنی ایک حجرے کی چھت صرف اتنی اونچی ہوتی تھی کہ انسان اس کے اندر کھڑا ہو کر ہاتھ سے چھت کو چھو سکتا تھا. دروازوں پر کواڑ کی بجائے یعنی لکڑی کے دروازوں کی بجائے سیاہ بالوں کے کمبل کے پردے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پٹ کا دروازہ تھا جو کبھی بند نہ ہوا. ان حجروں میں راتوں کو چراغ تک نہیں جلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو متل جندل سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو ام سلمہ نے اپنا حجرہ کچی اینٹوں سے بنوایا, غالباً کھجور کی ٹہنیاں یا پتے استعمال نہیں کیے. آپ جب جنگ سے لوٹے اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے کر پوچھا یہ عمارت کیا ہے؟ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے عمارت بنوائی ہے. فرمایا ام سلمہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال برباد ہو وہ عمارت ہے, یعنی بڑے بڑے گھر بنا دینا کہ جس کا پھر کوئی استعمال نہ ہو. ایسی بے شمار روایات موجود ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, تکیے میں بھی اس طرح چھال بھرا ہوتا, کبھی کمبل پہ آپ آرام فرماتے. حضرت حفصہ بیان کرتی کہ ایک شب کو میں نے بستر مبارک چار پہ کر کے بچھایا کہ ذرا نرم ہو جائے. صبح اٹھ کر آپ نے ناگواری ظاہر فرمائی کیونکہ نرم گرم بستر ہو تو پھر انسان کی آنکھ بھی کہاں کھلتی, سونے سے فرصت نہیں ملتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کپڑا دھو کر وہی پہن کر مسجد چلے جاتے, گیلا کپڑا بھی ہوتا تھا آپ کا کیونکہ دوسرا نہیں ہوتا تھا پہننے کو. تو ان ساری اقتصادیات کے باوجود جس طرح ازواج مطہرات نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جب ہم دین کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں تو ہمارے لیے رکاوٹ کیا بنتی, ہم کیا بہانے بناتے ہیں, یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نہ ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. بھائی ہمارے تو گھر میں کارپٹ نہیں بچھے ہوئے اور ہمارے گھروں میں پردے نہیں لگے ہوئے تو ہم لوگوں کو کیسے دین کی تعلیم کے لیے بلائیں اور کیسے ان کو سکھائیں. اصل بات کارپٹ اور پردوں کی نہیں ہوتی, اصل بات اپنی قابلیت کے نہ ہونے کی ہوتی. اگر آپ کے اپنے اندر قابلیت ہو تو پھر باہر کی چیزیں کچھ میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب دیکھیں ہم دنیا والوں کو 100 دھوکے دے سکتے ہیں, 100 بہانے کر سکتے ہیں, اپنے ٹیچرز کو بہانے کر سکتے ہیں اور چھپ سکتے ہیں, کورس کے بعد ایسے غائب ہو کے کہیں نظر نہ آئیں, نظریں چرائیں, گم ہو جائیں, سب کچھ ہو سکتا, لیکن کہاں جائیں گے چھپ کے؟ ان اللہ تعالی لطیف خبیر, وہ تو صرف باہر سے نہیں اندر تک سے واقع. اس لیے اب چند صفات دے دی گئی کہ اگر کامیابی چاہتی ہو تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو, اور یہاں پر خاص طور پر عورتوں کا ذکر الگ طور پر آیا ہے. وہاں ازواج مطہرات کی بات تھی تو یہاں سب خواتین کی بات ہے. اب